इकबाल ने 3 जबानों में लिखा है। उनकी नस उर्दू और अंग्रेजी में है, जबकि शायरी जो उनकी जुमला सलाहियतों में से आला तरीन सलाहियत है, उर्दू और फारसी में है। फलसफे और इल्म इक्तसाद पर मुस्तकिल किताबें तसनीफ करने और सियासियात और बाज़ दीगर उलूम व फनून पर इजहार ख्याल करने के बावजूद उनका असल मैदान शायरी है। नसरी किताबों में वो जिन हकायक को दलायलो बराहीन से कहते, उन्हीं को शायरी में जब विजदानी और तख्लीकी सतह पर जोर और पुरकशिश उसलूब में पेश करते तो उनका असर बहुत बढ़ जाता और उनका शायराना इस्तेदलाल दिलों को तस्खीर कर लेता। इकबाल का असल मीडियम या जरिया इजहार शायरी है। वो अपने तमाम दकीक, अहम और जिंदा ख्यालात शायरी में पेश करते हैं। इकबाल चूंकि एक फितरी शायर हैं, इसलिए जब वो इजहार ख्याल करते हैं तो शायरी के तमाम वसाइल उनके कलाम में जलवगर होते हैं और यूं उनके ख्यालात नहायत दिल नशी हो जाते हैं। मेरी मशादगी की क्या जरूरत उसने मानी को कि फितरत खुद बहुत करती है लाले की हिनाबंदी। इकबाल की नज्म नसर का बुनियादी मकसद एक ही है और वो है मिल्लत इस्लामिया के दीन और दुनिया को संवारना और फिर मिल्लत इस्लामिया के तवस्सुत से दुनिया भर की अकवाम और मिलल के अफराद की जिंदगियों को बेहतर बनाना। उन्होंने जब आंख खोली तो मगरबी अकवाम दुनिया के बेशतर ममालिक पर बिलवास्ता या बिलावास्ता काबिज हो चुकी थी। अफ्रीका और एशिया के बहुत बड़े हिस्से पर काबिज होने की वजह से उनकी जुबानें और जबानों के जरिए उनकी तहजीब महकूमों के लिए काबिल तकलीफ बन चुकी थी। ये दुरुस्त है कि बाद इस्लामी ममालिक में एहियाई तहरीकों का आगाज हो चुका था, मगर उनके असरात महदूद थे, बल्कि उनकी वजह से महकूम मुल्कों के तजादात और भी नुमाया हो गए थे। मुसलमान ममालिक एक एक करके आजादी से महरूम हो चुके थे। मिल्लत इस्लामिया के मुख्तलिफ तबकात या तो हुक्मरानों के मुकल्लिद बन चुके थे या पितरम सुल्तान दूत के ख्वाब में मस्त पड़े थे। इन हालात में कौम के किसी बही खा के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो इर्द गिर्द के हालात से आंखें बंद कर ले और कौम को माजी के सपनों में पड़ा रहने दे।
इकबाल के असरात का जहां तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा अहले ईरान उससे मुतासिर हुए हैं, क्योंकि ईरान में इकबाल के ज़माने ही से इकबाल की शायरी और उनके फ़िक्र से बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई थी और बाद के सालों में शाह के ज़माने में भी बहुत से शुरा ने इकबाल को पढ़ा और उनकी शायरी पर बहुत कुछ लिखा और तजामीन की। और फिर जब इनकलाब इस्लामी की तहरीक शुरू हुई तो उससे बहुत मदद मिली है इनकलाब इस्लामी की तहरीक को इकबाल की शायरी से। चुनांचे उनकी शायरी जो है वो पढ़ी जाती थी और अली शरीयती जो हैं ख़ास तौर पर उन्होंने भी इकबाल का जिक्र किया है और दूसरे जो मुफक्किर हैं उनके यहाँ भी इकबाल का जिक्र मिलता है और इकबाल को बहुत खराज तहसीन पेश किया है। यही वजह है कि इनकलाब इस्लामी के जो अलमबरदार हैं वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि ईरान में इकबाल की शायरी का बहुत असर हुआ है और अब तो वो यहाँ निसाबात में भी शामिल है। इसी तरह जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ की ज़ुबान फारसी है, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, वहाँ भी इकबाल की शायरी को लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया है और इनकलाब और तेज़ तरक गामजन मंजिल मादूर नीस्त, इस तरह की जो इकबाल की चीज़ें हैं वो तो एक तराने की हैसियत रखती हैं। चुनांचे वो खुद एतराफ़ करते हैं कि इकबाल की शायरी के हमारे यहाँ बहुत असरात मुरतब हुए। जी, इकबाल की दर हकीकत शायरी जो है वो पूरी जद्दोजहद की शायरी है और इकबाल ज़िंदगी में इनफरादी तौर पर या इज्तमाही तौर पर کسی ایک حیثیت پر قانع نہیں رہنا چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان مسلسل حرکت میں رہے اور جمود جو ہے اس کو توڑا جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ تو انہوں نے زندگی کو ایک مسلسل کشمکش کا نام دیا ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو اجتماعی طور پر بھی امتوں اور ملکوں کو اور معاشروں کے سلسلے میں بھی ان کا یہی نظریہ ہے کہ جو معاشرے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے اور آگے نہیں بڑھتے، وہ زمانے کی رو زمانے کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے فکری طور پر بھی مسلمانوں کے ہاں جو جمود تھا خاص طور پر، اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے اپنے معروف انگریزی خطبات تیار کیے، جس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اجتہاد سے کام لینا چاہیے اور جمود جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ان کی شاعری بالکل انقلابی شاعری ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ بہت سے ممالک نے ان کے اثرات کو قبول کیا ہے، اور خود اقبال کی شاعری کا مطالعہ کرنے والے افراد جو ہیں، اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں، اور لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے۔
اقبال کا سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ ملت اسلامیہ کے لیے وہ یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی استعمار کے نتیجے میں ملت اسلامیہ بہت سے حصوں میں، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ملت اسلامیہ کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ رنگ اور نسل کی تفریق سے ماورا ہو جائے۔ اسی صورت میں ملت اسلامیہ میں ایک وحدت پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ ایک ایسی قوت بن سکتے ہیں جس قوت کے ظہور میں آنے کے نتیجے میں وہ سامراج کی سازشوں سے اور ان کے برے عزائم سے بچ سکتی ہے اور ایک بامراد زندگی گزار سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے اردو کلام میں بھی اور اپنی فارسی شاعری میں بھی اس طرف بہت توجہ دی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں، نا افغانیم و نئی ترک و تتاریم، چمن زودیم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبہاریم۔ اس طرح کے بہت سے خیالات ہیں ان کے، جس نے بہرحال ملت اسلامیہ پر اور خاص طور پہ بعض ممالک پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اور ان میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے قابل توجہ ملک جو ہے وہ ایران ہے۔ ایران کے بارے میں انہوں نے وقتاً فوقتاً بہت ہی اعلیٰ خیالات کا اظہار کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ملک ہے جس کی زبان بہت قابل توجہ ہے، اور اس زبان سے ان کو عشق رہا، اور وہ اس عشق کا اظہار فارسی میں کرتے رہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ان کے کلام کا 2/3 حصہ جو ہے وہ فارسی میں ہے، اور اس اعتبار سے وہ ملتوں کو بیدار کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ خود جس زمانے میں ایران میں انقلاب اسلامی کی تحریک چلی ہے، تو اقبال کے اشعار سے بہت کام لیا گیا ہے۔ میرے علم میں ہے یہ بات، اور بہت سے ایرانی دوستوں نے بھی مجھے بتایا کہ اس زمانے میں اقبال کے فارسی اشعار جو تھے وہ ایران کی فضا میں گونجتے تھے، اور لوگ ان کے کلام سے ایک نئی ہمت اور ایک نئی حرارت حاصل کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ولولائے تازہ دیا میں نے جہاں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تو یہ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس میں یقیناً صداقت موجود ہے۔
علامہ اقبال نے اپنے بہت سے خطوط میں اور بہت سے دوسرے مقامات پہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ وہی پیغام ہے جو قدیم صوفیہ کے ہاں ملتا ہے، قدیم اسلامی مفکرین اور حکماء کے ہاں ملتا ہے، اور اس سے بھی اوپر ذرا جائیں اعلیٰ سطح پہ تو قرآن و حدیث میں ملتا ہے. اور اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے اس پیغام کی عملی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات مدینہ کی صورت میں پیش کی، اور اسی طرح سے حجۃ الوداع میں بھی انہوں نے جو خطبہ دیا اس میں بھی انہوں نے ایک وحدت کا پیغام دیا. اور یہ جو نسلی تفاخر کی چیزیں ہیں یا جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے یا رنگ کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے جو ہم منقسم ہو جاتے ہیں، تفریق پیدا ہو جاتی ہے، اس کی انہوں نے عملی طور پہ نفی کی. تو یہ اصل میں قرآن و حدیث کا پیغام ہے جسے صوفیاء نے، حکماء نے، اور خود اقبال کے عہد میں بعض مفکرین نے اور بعض عملی طور پر کام کرنے والے ہمارے رہنماؤں نے، جن میں جمال الدین افغانی بھی ہیں اور اسی طرح کچھ اور نام بھی ہیں، تو ان سے بھی اقبال نے اثرات قبول کیے، لیکن در حقیقت ان کی فکری اساس قرآن و حدیث ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں یہ پیغام بہت واضح طور پر موجود ہے کہ مسلمان ایک ہیں. میں یہاں وضاحت اس طرح سے کر سکتا ہوں کہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جو توحید کا پیغام ہمیں ملتا ہے یا جو رسالت پہ ایمان لانے کا ہمیں پیغام ملتا ہے، اصل میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے محض کہ ہم اللہ کو ایک مانیں یا ایک نبی کو ہم مانیں. اصل میں اس کا مطلب جو ہے وہ کئی جہتیں رکھتا ہے. اسلام میں وحدت کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن میں وحدت ہو، یعنی ہمارے اندر منافقت نہ ہو، یہ بھی ایک وحدت ہے. اسی طرح سے یہ بھی وحدت ہے کہ فرد اور جماعت جو ہیں وہ آپس میں ملیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو فرد اور جماعت کی وحدت بھی لازم ہے. اور اسی طرح سے جو مختلف اقوام ہیں اور مسلمان ہیں، مختلف ان کے اوطان ہیں، ان کو بھی ایک وسیع تر وحدت ملی میں شامل ہونا چاہیے. ایک بڑے دائرے میں یہ چھوٹے دائرے جو ہیں وہ شامل ہونے چاہیے، تاکہ ان سب کی صلاحیتوں سے امت محمدیہ کو، ملت اسلامیہ کو مشترکہ طور پہ فوائد حاصل ہوں.
پچھلی صدی کے آخری عشرے میں جب ہٹنگٹن نے ایک تہذیبوں کے تصادم کا ایک نظریہ پیش کیا، اور اب تو خیر وہ واضح ہے کہ وہ جو نظریہ تھا وہ کیوں پیش کیا گیا تھا، اس کے کیا سیاسی محرکات تھے، کیا امپیریل اس کے محرکات تھے، تو اس کے بعد لیکن بحث چل پڑی پوری دنیا میں، اور یہ سمجھا گیا کہ آگے جو دنیا میں جنگیں ہوں گی وہ تہذیبوں کے درمیان ہوں گی، اور جو کلچر ہوگا وہ ایک بنیاد ہوگا جس میں تصادم ہوں گے. اب اس صورت میں یہ ضرور دیکھنے کی بات ہے کہ ایک شاعر مشرق جو ایک مشرقی فکر کو، مشرقی تاریخ کو، مشرقی اقدار کو کی جو نمائندگی شاعر کرتا ہے، ان کے ہاں میں کیا تصورات ملتے ہیں، کیا وہ تہذیبوں میں مکالمے کے قائل ہیں یا تہذیبوں کے تصادم میں. اقبال کو دیکھیں تو ان کے ہاں تہذیبوں کے تصادم کی طرف کہیں بھی کوئی اشارہ تک نہیں ملتا. مثلا اقبال کہتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے ہزار کر، فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کی سہر کر. تو اس سے وہ صاف کہتے ہیں کہ انسان کا جو منصب ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان تصادم نہیں ہے. یہ دنیا کو اگر بعض وجوہ سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مشرق اور مغرب میں، تو اس یہ تقسیم کو حتمی تقسیم نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دو ایسے بائنڈری اپوزٹس ہیں جن کے درمیان کبھی کوئی مکالمہ نہیں ہو سکتا. تو علامہ اقبال تو اس کے قائل تھے کہ تہذیبوں کے درمیان، تہذیبوں کو اپنی شناخت قائم رکھتے ہوئے ان کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے، اور مکالمے کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب دو فریق مکالمہ کرتے ہیں تو دونوں اپنے بنیادی موقف کو قائم رکھتے ہیں اور ایک فریق دوسرے کے موقف کو پوری توجہ سے سنتا ہے، اس کے دلائل کو سنتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا ایک صورت پیدا ہوتی ہے جہاں اشتراک کے بعض نکات واضح ہوتے ہیں۔ تو تہذیبوں کا تصادم ہمیشہ انسانیت کے حق میں نہیں رہا، انسانیت کو جتنے بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں ایسا چیلنج اور خطرات درپیش ہیں وہ تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ ہے۔ ہمیں اگر اقبال سے ہم ایک انسپیریشن لیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تو اقبال کے ہم بالکل واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تہذیب اپنی اساس کو قائم رکھتے ہوئے دوسری تہذیب کے ساتھ ایک مکالمہ کرے، اور ممکن ہے کہ اس مکالمے کے نتیجے میں بعد میں جو اختلافات ہیں وہ کم ہو جائیں، اور اگر فرض کے کم نہیں بھی ہوتے تو تہذیبوں کے درمیان جو تصادم ہے اس کے خطرات ضرور ٹل جاتے ہیں۔
علامہ اقبال چونکہ مفکر شاعر تھے اس لیے انہوں نے اس مسئلے پر مسلسل غور کیا کہ ملت اسلامیہ زوال کا شکار کیوں ہو گئی۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم و نثر میں ملت کے زوال کے اسباب سمجھنے کی کوشش کی ہے اور زوال سے ابھرنے کا ایک واضح طریقہ کار متعین کیا۔ یہ طریقہ کار ہے فرد کی اصلاح سے ملت کی اصلاح کی طرف جانا، لیکن علامہ اقبال اس بات سے واقف تھے کہ عام افراد کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ زوال زدہ معاشرے کے شیطانی چکر میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بد دیانت معاشرے میں کوئی فرد دیانتدار بننے کی کوشش کرے تو وہ معاشرے کو ذرا سا بھی درست نہیں کر سکے گا، البتہ ہو سکتا ہے اس کشمکش میں وہ خود ہی مٹ جائے۔ اس لیے اقبال کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصلاح اوپر سے نیچے آتی ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتی۔ نظریہ خودی مردان کامل کو پیدا کرتا ہے اور مردان کامل ہی دنیا کی اصلاح کرتے ہیں۔ جب کسی قوم کو اس قسم کے چند مردان کامل یا غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے چند افراد میسر آ جاتے ہیں تو اس قوم کا کاروان منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام کلام اقبال کی رجائیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں تو دنیا کی بہترین اقوام میں شمار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اقبال ہر حال میں رجائیت کے پیغمبر ہیں۔
کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی نابندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
ہاں خودی کی جلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں مصطفیٰ، زمینوں آسمانوں عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر نہاں۔